الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات گرامی بقیت اللہ اسلامی انسٹیٹیوٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آپ حضرات ان کے قواعد و ضوابط سے پوری طرح آشنا ہیں لہذا کسی دشواری کے بغیر اس مرحلے کو ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ جب وقفہ سوالات ہو تو اپنی روز کے مائک کو ہی استعمال کریں اور آپ حضرات جو تقریباً ایک سال سے پہلے سے ایک سال سے تقریباً زیادہ عرصے سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام میں وہ علم جو عموماً بیان نہیں ہوتا وہ یہاں پر ہمیں مہیا ہوتا ہے جو اصل دین ہے. ہر نئی بات جسے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا جائے کہ نئی بات تھی درحقیقت ہمارے علم میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم مطالعہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمیں ہر نئی بات ایک غلط بات نہ محسوس ہوتی ہے جبکہ وہ غلط نہیں ہوتی بلکہ نئی ہوتی ہے وہ بھی صرف ہمارے لیے. ہمیں تامل کے ساتھ ہر نئی بات کو سننا چاہیے اور سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. ہر اچھی بات کو درک کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. کب تک ہم اسی طرح اس کنویں کے بیل کی طرح ایک ہی مڈھال پہ چلتے رہیں گے ریوڑ کی؟ ہمیں ضرورت اسی امر کی ہے کہ جب ہمارے سامنے حقیقتیں آیاں ہو جائیں تو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی جدوجہد کریں, اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس پر عمل کریں. معاشرے میں یقیناً ایک تبدیلی کی صورت نظر آ رہی ہے اور جب ہم وہ علم درک کر پائیں تو پھر اس پر عمل بھی کریں. آج ہمارے سامنے جو شخصیت یہاں پر جلوہ افروز ہونے والی ہے, آپ حضرات ان سے استفادہ کر چکے ہیں اسلام اور سائنس کے عنوان سے, اس لیے ان کے علم کے بارے میں کچھ کہنا ایسا ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھا جائے. علم اور عمل جب ملتا ہے تو مظہر کاظمی بنتا ہے. حضرات کرامی وہ عظیم شخصیت جو اپنی بے انتہا مصروفیت کے باوجود اس پروگرام کو اپنا وقت دیا, ہم ان کے بہت مشہور ہیں اور آپ تمام حضرات بھی جو یہاں پہ تشریف لائے اور اس بزم کو زینت بخشی, میں آپ کا بھی بہت مشہور ہوں. اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام آغا سید مظہر کاظمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں اور اس سیمینار کا آغاز کریں. آپ حضرات بابا سے بلند درود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا موضوع سخن آفات دین. اس سے پہلی نظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا دین کی کچھ آفات ہیں, یعنی دین کے کچھ نقصانات ہیں. تو در حقیقت یہ موضوع اس طرح اس کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ دین پر جو آفات ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان چار دنوں میں بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ دین کے لیے کون کون سی آفات رہی ہیں. ہم یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے اور آفت سے کیا مراد ہے, کون سی ایسی آفات ہیں جو سب ادیان کے لیے مشترک ہیں اور کون سی ایسی آفات ہیں کہ جو بعض ادیان کے ساتھ خاص ہیں. یہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کون سی ایسی آفات ہیں کہ جو ہر زمانے میں رہی ہیں اور کون سی ایسی آفات ہیں کہ جو ایک خاص وقت کے لیے رہی ہیں. اور یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ آج دین کے لیے بڑی بڑی آفات کون سی ہیں. سب کی سب تفصیل کے ساتھ آفات نہیں بتائی جا سکتی. بعض آفات کے متعلق ہم کلی بات کریں گے اور بعض آفات کے متعلق ہم تفصیلاً بات کریں گے. بعض مقامات پہ ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے, اور بعض اوقات مشکل گفتگو بھی ہوگی. ہم چاہیں گے اسے آسان سے آسان تر بنانا, لیکن کچھ باتیں طبیعتاً مشکل ہوتی ہیں, اس لیے کچھ مشکل بھی ہو سکتا ہے محسوس ہوں, لیکن ہم انشاءاللہ ان کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ دوسرا موقع ہے آپ سے بات کرنے کا. جو باتیں ہم پہلے موقع میں بیان کرتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ سوالات کے بارے میں میں دوبارہ تاکید کر دوں کہ سوال ایسا کیا جائے کہ جو سب کے لیے مفید ہو. اگر کسی کا کوئی ذاتی شخصی سوال ہو تو وہ سیمینار کے بعد ہم یہاں بیٹھیں گے اس وقت کر لیا جائے, یا بعد میں کسی وقت مل لیا جائے تو اس سوال کا جواب وہاں پہ دیا جائے گا. کیونکہ ہمارا موضوع بہت وسیع ہے اور ان چار دنوں میں ہم بڑی مشکل سے سمیٹ پائیں گے, تو جو ضروری حوالے ہوں گے وہ دے دیں گے. جس کو حوالے طلب کرنے ہوں وہ, کیونکہ حوالوں میں اگر ہم وقت لگائیں گے تو بہت سی باتیں ہماری رہ جائیں گی, ہر ہر بات کا حوالہ مشکل ہوگا ہمارے لیے. تو البتہ بعد میں, کیونکہ یہ وقت معین ہوتا ہے محدود ہوتا ہے, تو بعد میں ہم یہاں ہی بیٹھے ہوئے کیا اگر گھر پہ آئے تو اس کو ہم تفصیل سے بتا دیں گے. اگر کچھ دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کو دکھا بھی دیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ آفات دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ دین کے لیے کون سی آفات ہیں, دین کے ارتقاء میں کون سی رکاوٹیں ہیں. دین اپنا ظاہراً جو ہدف تک نہیں پہنچ پایا اس میں کون کون سی مشکلات ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ جانتے ہوئے نہ دانستہ طور پر ہم بھی بہت سی آفات ہوں دین کے لیے, ہم میں ایسی چیزیں ہوں کہ جو واقعاً دین کے لیے آفات کے طور پر ان کو شمار کیا جائے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس کا بیان کرنا کہ جب تک کسی چیز کے موانع اور آفات کا علم نہ ہو حقیقت میں اس کا علم بھی نہیں ہوتا. فرض کیجئے کہ ہم توحید کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں, توحید سمجھنا چاہتے ہیں, تو جو توحید کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں, شرک ہے, ریا ہے, کفر ہے, جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم توحید کو واضح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے اور بیان نہیں کر پائیں گے. اسی طرح دین کے لیے بھی جب تک اس کی آفات کو نہیں سمجھیں گے, اس کی مشکلات کو نہیں سمجھیں گے, اس کے موانع اور رکاوٹوں کو نہیں سمجھیں گے, تو دین کو بھی ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا. دین کے لیے بہت سی آفات ہیں. اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آج ہمیں صرف فہرست بتانا چاہیے, لیکن اس طرح آپ بھی بور ہو جائیں گے اور یہ درس یہ سیمینار خشک ہو جائے گا. تو ہم چاہیں گے کہ کچھ آج بتا دیا جائے, کچھ فہرست آج گنوا دی جائے اور کچھ باقی دنوں میں ساتھ ساتھ بتاتے رہیں. سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آفت کیا ہے. آفت سے ہماری مراد یہاں پہ ہر وہ چیز کہ جو دین کو اپنے ہدف تک پہنچنے نہ دے, جو مقصد دین کے لیے رکاوٹ بنے. اور دین سے یہاں پہ ہماری جو مراد ہے وہ قانون, ویسے لفظی معنی بھی دین کا قانون, آئین, حکومت, اطاعت اور بدلہ, یہ دین کے معنی ہیں. یہاں پر ہماری مراد یعنی وہ آئین, وہ قانون, وہ حکومت کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. ایسی حکومت, ایسا قانون کہ جس میں بدلے کے دن کا تصور ہو, ایسا آئین جس میں اطاعت صرف اور صرف خداوند عالم کی ہو. اب ہم آفات کی طرف آتے ہیں. ایک مختصر سی فہرست جو بنیادی طور پر ضروری ہے کہ دین کی آفات شروع میں ہم اس کی تقسیم دو طرح سے کر سکتے ہیں. ایک دین کے لیے وہ آفات ہیں کہ جو اپنوں کی طرف سے, دین کو ماننے والوں کی طرف سے, دین کے پیروکاروں کی طرف سے, گویا دینداروں کی طرف سے, مومنوں کی طرف سے. اور کچھ ایسی آفات ہیں کہ جو غیروں کی طرف سے, ایسے افراد کی طرف سے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ابتدا میں اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ بعد میں آپ پر واضح ہوگا جب ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ دین کے لیے وہ آفات جو غیروں نے کھڑی کی ہیں وہ اس سے کہیں کم ہیں کہ جو اپنوں نے کھڑی کی, جو داخلی ہم کہیں کہ جو داخلی آفات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں خارجی آفات سے. انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت کریں گے. ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دین کی آفات دو طرح کی ہیں, ایک داخلی دینداروں کی طرف سے اور ایک خارجی جو ہم نے کہا غیروں کی طرف سے, بے دینوں کی طرف سے, ملحدین کی طرف سے, کافروں کی طرف سے, مشرکوں کی طرف سے جو آفات دین پر رہی ہیں. اب ہم خارجی جو آفات ہیں ان کی ایک آدھ مثال دیتے ہیں, وضاحت انشاءاللہ ساتھ ساتھ بعد میں کریں گے. خارجی آفات میں سے ایک آفت یہ ہے کہ وہ اشخاص کہ جو دین کی ماہیت کو نہیں سمجھتے, دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے, کسی طرح سے انہوں نے دنیا میں ایک مقام حاصل کر لیا, وہ دین کی ان منفی, دین کے ان منفی پہلوؤں کو دیکھ کر انہوں نے دین کے خلاف علم جہاد اپنے تئیں بلند کیا اور دنیا والوں کو دین کے نقصانات سے بچانے کی کوشش کی. ان میں بعض افراد ایسے ہیں کہ جو واقعاً دین کو انسان کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض ہٹ دھرم ہیں، جاہل ہیں، جہل مرکب کا شکار ہیں. انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ ان آفات سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے اور ان آفات کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. یہ ایک ہم نے مثال دی ہے. اب ہم داخلی آفات جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں اور اس کی ہم مثال دیتے ہیں. داخلی طور پر جو آفات ہیں دین کی، ان میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ جو دین کو نہیں سمجھتے. میں سادہ، بہت سادہ کروں گا تاکہ ہر آدمی سمجھ پائے. جو فلسفہ دین کو نہیں جانتے، جو دین کی ابتدائی چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں، اور سادہ کروں تو یہ جنہوں نے تحفۃ العوام، نماز جعفریہ اور توضیع المسائل یاد کر کے یہ سمجھا ہے کہ ہم پورے دین کو سمجھ گئے، اور پھر اسی پر بنیاد دین کھڑی کر دی اپنی نظر میں. اس کی میں آپ کو عملی مثال دوں. فرض کیجئے کہ ایک جگہ کوئی پیش نماز صاحب ہیں، میں پڑھے لکھوں کی بات نہیں کر رہا، میں علماء حقہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو دین کو سمجھتے ہیں. ایک تعداد ایسی ہے کہ جو دین کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور آفت نہیں ہے، وہ دین کے لیے رحمت ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. میں ان افراد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے تحفۃ العوام کے چند مسئلے یاد کیے اور وہ امام جماعت بن گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو مسئلہ تحفۃ العوام کے حدود میں ہے، جو انہیں معلوم ہے، اس کے متعلق وہ بتا دیں اگر آتا ہے. اگر نہیں آتا تو ایمانداری سے کہیں کہ اس مسئلے کا ہمیں علم ہے. ان سے جو چیز بھی دین کی پوچھی جائے وہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کرے. تو یہ ایسی آفت ہے، اگرچہ بات چھوٹی سی ہے، میں نے کہا تھا ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کریں گے. اگرچہ ظاہراً یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نتیجہ اس کا بہت بھیانک ہے. اس لیے کہ جو افراد بھی غیر دیندار ہیں، جب وہ دین کے حاملین، دین کے علماء کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو انہی افراد کو دیکھتے ہیں اور انہی افراد کی بتائی ہوئی رائے کو دین کی رائے سمجھتے ہیں. جو یہ کہیں اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں. یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اکثر اوقات کہ جو نہ عقل و شعور کے معیار پہ پوری اترتی ہیں اور نہ ہی قرآن و حدیث کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، اور یہ اتنی بعض اوقات اتنی احمقانہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ افراد کے جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کے قریب آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی باتیں سن کر وہ دین سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، اور یقین کیجئے مجھے کراچی شہر کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. ہمارے ہاں اکثر جو پیش نماز حضرات ہیں، یہ اب آج کل کے زمانے میں یہ ایک شعبہ بن گیا، ایک اس کو میں اگر یوں کہوں کہ ایک پیشہ بن گیا ہے. پیش نمازی ایک پیشہ ہے، ڈاکٹر ایک فرض کریں پیشہ ہے، ایک پیشہ ہے انجینئر کو بنے گا، ایک جس طرح اور پیشے ہیں، اس طرح ایک پیشہ ہے پیش نماز. ہمیں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں 99% پیش نماز ایسے ہیں کہ جو دین کے میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی بات ہی کو دین سمجھا جاتا ہے، ان کی بات ہی کو مذہب سمجھا جاتا ہے، ان کی بات ہی کو اسلام سمجھا جاتا ہے، ان کی بات ہی کو ایمان سمجھا جاتا ہے. 99% ایسے ہیں کہ جو اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے. ہمارے سامنے یہ مثال آئی کہ لکھا تھا کہ سترے عورتیں، انہوں نے کہا مجھے باقی سب چیزیں سمجھ آ گئی، 70 عورتیں نہیں سمجھ آئیں. یہ کیا ہے، کیا معلوم ان کو؟ آپ اردو نہیں پڑھ سکتے لیکن ان کی بات ہی کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں، ان کی بات ہی کو لوگ ایمان سمجھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر یہ آفت نہیں ہے دین کے لیے تو اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی آفت. اسی کو دیکھ کے، انہی کے فرامین کو دیکھ کے، انہی کے بتائے ہوئے احکام کو دیکھ کے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اور پڑھے لکھے جنہیں میں اپنی زبان میں نیم تعلیم یافتہ کہتا ہوں، بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو دین سے دور ہوئے ہیں انہی افراد کی وجہ سے. کل گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بزرگ، یہ توہیناً میں نہیں کہہ رہا، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ آخر ہم سے اگر کوئی پوچھے، مجھ سے پوچھے تو میں اس کو جواب دوں گا، کوئی بھی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو جواب دوں گا. میں نے کہا آپ جواب کیوں اس لیے دیں گے جب آپ کو علم نہیں ہے اس مسئلے کا، جب آپ کو اس مسئلے کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ یہ کہیں میں اس مسئلے سے جاہل ہوں، اس کے کسی ماہر کے پاس میں تمہیں لے چلتا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ آئے یا نہ آئے، اب مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا، کیا ان کی حدود میں ہو، کیا انہوں نے آج تک سنا ہو یا نہ سنا ہو، وہ فوراً وہ مسئلہ بھی بتائیں گے، اور وہ مسئلہ ایسا ہوگا گویا اسلام کی یہی رائے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو نیم تعلیم یافتہ انسان ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ کہیں گے اگر یہ دین ہے تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ دین سے دوری اختیار کر لیں. اور عملاً ایسا ہو رہا، بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی میں فلسفہ نہیں بتا رہا، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو بہت بڑی بات ہو، لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے تو لوگ دین سے اسی طرح سے روگردانی کرتے رہیں گے. ایک اور آفت، اگرچہ اگر میں صرف علماء سو، علماء مصلحت پسند، علماء دین فروش، ان کی گفتگو کروں، ان کی آفات بتاؤں تو 4 دن گزر جائیں گے. ان کی آفات جو دین پر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں وہ ختم نہیں ہوں. اب میں ایک آدھ مثال کے ساتھ آگے بڑھوں گا، اور باقی اس موضوع پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. آج ایک آدھ موضوع ہم اور بھی ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے عملاً؟ ایسی ایسی باتیں ان سے پوچھی جاتی ہیں. اصلاً دین کا اس بات میں بتانا اور نہ بتانا اصل کوئی معنی نہیں رکھتا. فرض کیجئے یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی اتنی باریکیاں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان باریکیوں کی طرف جاتے ہیں کہ گویا دین یہی ہے. فرض کیجئے کسی کی داڑھی میں کچھ سفید بال آ گئے، انہوں نے چاہ کے ہم جوان لگیں یا کسی بھی وجہ سے وہ بال اکھاڑنا چاہیں، اب وہ فوراً مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، اسپیشل ماسٹر کے پاس جائیں گے، مولانا یہ بال میں اکھاڑ لوں، वो काट सकता हूं, जायज है। अब जब एक अकलमंद इंसान वहां पर बैठा हो, बाशूर इंसान बैठा हो, वो कहेगा ये दीन है, और वो बड़े इत्मीनान से कहेंगे हाँ शर्की इश्काल है क्योंकि ये दाढ़ी मुंडना का इसमें बीच में आ जाता है, या वो कहेंगे नहीं इसमें कोई इश्काल नहीं है, जाइए आप कहिए इसका तल्लुक नहीं है इस्लाम से, इसका क्या तल्लुक है दीन के साथ, ये बाल उखाड़ना है नहीं उखाड़ना, आपने उंगली हिलानी है नहीं हिलानी, ये क्यों हुआ। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो बुनियाद से मसला, इंशाल्लाह मैं वो भी बात करूंगा कि जो ये निजाम है ये उसकी कुछ गलतियां, और कुछ गलतियां हमारी और उन उलमा की हैं, हमारी से मुराद मैं अवाम की बात कर रहा हूं कि जो हम बार बार जाते हैं कि जी मैं यूं मुड़ गया था तो उसका क्या हुक्म है, मैं यूं हो गया था तो इसका क्या हुक्म है, कान में मेरे साबुन रह गया था, आया ये इनके दायरे में है कि इनसे ये बातें पूछी जाए। मैं यूं कहूंगा कि जहमत देते हैं आप लोग और हम लोग इनको ऐसी बातों की कि जो इनके दायरेकार से बाहर, आखिर हर इल्म का हर मौजू का कोई ना कोई दायरेकार है जिसके बाहर वो नहीं जाता। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूं, एक शख्स है माहिर है हयातियात का, हयातियात का एक दायरेकार, जब हयातियात का माहिर है तो वो गैर हयातियात की जब बात आएगी कहेगा मुझे इतना मालूम है लेकिन आप किसी ऐसे से पूछें कि जो हयातियात का माहिर ना हो बल्कि किसी और चीज का माहिर। फर्ज कीजिए बात फल्कियात की है, इन्होंने इन्हें नहीं पढ़ी, इन्हें मालूम नहीं है, तो ये कहेंगे कि ये मेरे मौजू से मुतल्लिक नहीं है, किसी माहिर के पास जाए, होना भी यही चाहिए। लेकिन जब इनके पास आए, अगरचे तोहफतुल अवाम पढ़ा, अगरचे तौज़ीहुल मसाइल पढ़ी है, लेकिन पूरे दीन की पूरी कायनात का दफ्तर इनके सामने खुल जाता है और जो मसला पूछो ये उसके लिए हाजिर। अब इसका नुकसान है, ये आफत है, इसका हमें हल सोचना है, इसको हमें हल करना है। मैं आपको ये कहूं, एक शख्स अगर डॉक्टरेट करता है उसे एक जिंदगी का हिस्सा इस पर लगाता है, एमए तक करता है, उसके बाद एमफिल करता है, उसके बाद पीएचडी में करता है, 5-7 साल लगाता है एक चीज में डॉक्टरेट करता है, एक चीज का माहिर बनता है, अगर उसे दूसरी बात पूछी जाए वो बड़ी ईमानदारी से कहेगा मेरा इस मौजू से ताल्लुक नहीं है। कितना आसान है दीन, कुरान ने भी कहा है आसान है, हदीसों ने भी कहा आसान है, और मौलाना साहब ने तो और भी आसान कर दिया, तोहफतुल अवाम पढ़ा, तौज़ीहु मसाइल पढ़ी, पूरी कायनात के मसाइल पूछो। हम बताएंगे जब एक मौजू में इंसान तब माहिर बन सकता है कि साला साल खर्च करे, तो आप पूरी कायनात के मसाइल जो है वो तोहफतुल अवाम से बताना चाहेंगे, पूरी दुनिया के जो मसाइल, और फिर ये कहेंगे कि इस्लाम और दीन पूरी कायनात पे हावी है, इसमें कोई शक नहीं, आप तो हावी नहीं है। आप फरमाइए कि हमने तोहफतुल अवाम पढ़ा है, हमने तौज़ीहुल मसाइल पढ़ी है, हमसे इसी के मुतल्लिक बात की जाए। एक और भी मैं आपसे यहां पे बात करना चाहूंगा कि आया ये मुमकिन है कि कोई शख्स तोहफतुल अवाम, तौज़ीहुल मसाइल, नमाज जाफरिया या इसके अलावा दूसरी किताबें पढ़ के, सिर्फ इन किताबों को पढ़ के दीन का, इस्लाम का स्कॉलर कहना है मुमकिन? ये कह सकते हैं कि ये तौजीह अल मसाइल का मास्टर है, ठीक है, तौजीह अल मसाइल का मास्टर है, फिर काफी है। तौजीह अल मसाइल तो दीन का एक हिस्सा है, तौजीह अल मसाइल तो फिक का एक हिस्सा है, फिक भी पूरी नहीं है, फिक में कमोबेश 52 अबवाब है, तौजीह अल मसाइल में तो चंद अबवाब है। बात जरा लंबी होगी लेकिन इंशाल्लाह बाद में इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि ये ऐसी आफत है कि हम इसको आफत नहीं जानते, और सबसे खतरनाक मर्ज वो होता है कि इंसान समझे कि मुझे कोई मर्ज नहीं, सबसे बड़ा मर्ज यही है, क्योंकि अगर समझ ले कि मेरा ये मर्ज है, मुझे ये तकलीफ है, तो फिर उसका इलाज करता है, तो जब ये समझता है कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, तो फिर वो इसका इलाज नहीं करता। हमने दो तीन हवालों से बात की थी, एक तो ये कहा कि उलमाए सू, दूसरा हमने ये कहा था उलमाए मसलहत पसंद, तीसरा क्योंकि जो मैंने पहला कहा वो ये कहा था कि तौजीह अल मसाइल और मफाद ये तोहफतुल अवाम नमाज जाफरिया करने वाले और अपने सामने पूरी कायनात का दफ्तर खोल के मसनद इमामत पर यूं बैठते हैं। एक मौजू पे हमने कुछ ना कुछ बात की है, दो मौजूआत अभी रहते हैं। उलमाए सू, उलमाए सू से क्या मुराद है? उलमा यानी जानने वाला, मैं अब जाहिलों की बात नहीं कर रहा, अब मैं तोहफतुल अवाम वालों की बात नहीं कर रहा, मैं वाकई हकीकी आलम की बात कर रहा हूं कि जिसने किसी मौजू में मेहनत की हो, जानता हो, तफसीर जानता हो, हदीस जानता हो, मनाबे इस्लाम को समझता हो, तारीख के इस्लाम को समझता हो, वाकई आलिम। खराबी क्या हो? खराबी ये हो कि अपने इल्म पर अमल ना कर, जिसे हम इस्तेलाह में क्या कहते हैं, उलमाए सू। अब जब भी उलमाए सू कोई भी आलिम कहता है, वो अपने आप को तो सोचता ही नहीं है कि कहीं हो सकता है मैं हूं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हम आज इसका जायजा लेंगे और आप भी जायजा लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उनमें शामिल हैं। फर्ज कीजिए एक आलिम ने कहा कि जमात के साथ शरीक होना, नमाज जमात के साथ शरीक होना जरूरी है, बिला उज्र शरीक ना होना हराम, जायज नहीं है। ये आलिम ने बताया, तौजीह अल मसाइल का ही मसला है, मसला बता दिया। अब जब जमात शुरू हुई, कोई और पढ़ाने वाले आए तो 100 उज्र निकाला और मौलाना साहब या घर को चल दिया या गप्पों में मसरूफ रहे, और जब खुद मौका मिला पढ़ाने का और जो नहीं पढ़ते उनकी ऐसी की तैसी फेर दी। अब वो खुद समझे या ना समझे, खुद वो न जाने अपने आप को क्या कुछ समझे, वो जो मेयार था कि उलमाए सू वो हैं कि जो दूसरों को तो नेकी और इल्म का हुक्म दें और उस इल्म के मुताबिक खुद अमल न करें। कुरान ने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया कि क्या तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अब जो भी इसका शिकार है उसको कहेंगे ये उलमाए सू है। अब ये ऐसी बात नहीं है कि जो हम जुबानी कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हदीसें मौजूद हैं, कुरान की मैंने ये आयत भी आपको बताई है। हदीसें क्या कहती हैं? कहती हैं कि क्यामत के दिन बहुत से लोग जन्नत में जा रहे होंगे और कुछ अफराद उनको हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे, और ये गिरफ्तार अजाब होंगे। तो जो जन्नत में जा रहे होंगे वो मलाका से खिताब करेंगे और कहेंगे कि انہیں تم ڈھال جا رہے ہو. ذرا غور سے سنیے گا تو وہ بتائیں گے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہیں گے یہ تو عالم ہے, انہوں نے تو ہمیں درس دیے تھے, انہوں نے تو سیمینار کیا تھا. ہو سکتا ہے نا کہ ہم بھی علماء سنے سے ہوں, اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہیں علماء سنے سے. انہوں نے تو ہمیں بڑی باتیں بتائی تھیں, انہوں نے تو یہ مجلس پڑھی تھی, انہوں نے تو یہ کہا تھا, اتنی خوبصورت مجلس پڑھی تھی, اتنی تبلیغ کی تھی. حکم ہوگا تمہیں نہیں معلوم, پروردگار عالم جانتا ہے کہ یہ تمہیں کچھ اور کہتے تھے اور عمل کچھ اور کرتے تھے. تم نے ان کی باتوں کو مان لیا, یقین کر لیا, باور کر لیا اور تم اپنا ہدف پا گئے, اور انہوں نے انہی باتوں پر یقین نہ کیا اور عمل نہ کیا, لہذا ان کا ٹھکانہ جہنم. کیا سمجھتے ہیں علماء سو یہ آفت نہیں ہے دین کے لیے؟ اتنی بڑی آفت ہے کہ بہت سے لوگ علماء کے کردار کو دیکھ کے دین کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑ چکے ہیں. کم از کم اتنا ضرور ہے کہ دین کے بارے میں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ انہیں کوئی دین سے غرض نہیں رہتی, مخالفت نہ بھی کریں تو انہیں پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیندار ہے. اور یہ مہربانی کس نے فرمائی, یہ لطف و کرم دین پہ کس نے کیا, یہ احسان دین پہ کس نے کیا, یہ اسی عالم نے کیا. اب ساتھ ساتھ میں اشارہ کرتا چلوں, ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ جہاں تک ہو سکے, آپ بھی کرتے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اسے تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھا. بڑی سادہ سادہ باتیں کر رہا ہوں آج. ایک دفعہ ہمارے جنگ کے مدارس کی میٹنگ ہوئی ایک مدرسہ, جنگ شہر. بڑی باتیں ہوئی, یوں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بڑی لمبی چوڑی میٹنگ, سب کچھ ریکارڈ پہ آ گیا, یہ مشورے دیے گئے, یہ ہوا اپنا ہوا. آزان ہوئی, 18 مدارس کا وہاں اجتماع تھا. پرنسپل, نائب پرنسپل, ہمارے اپنے مدرسے سے 3 افراد گئے, یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ تعداد کم و بیش 25-30-40 کی تھی. آزان ہوئی, اب میری یہ پہلی میٹنگ تھی کیونکہ میں ایران سے تازہ تازہ آیا ہوا تھا, اور میں پہلی دفعہ ملاقات, شرف ملاقات مجھے مل رہا تھا. آزان ہوئی, آزان ہونے کے بعد ایک مولانا صاحب آگے کھڑے ہوئے, ہم وضو کر کے آئے تو دیکھا کہ پیچھے صرف ایک مولانا صاحب ہیں, باقی سب اپنی باتیں کر رہے ہیں, گپوں میں لگے. بہت تعجب ہوا کہ اگر کوئی جاہل انسان جماعت میں شریک نہ ہو تو عذر اس کے لیے, اسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے. ان کو تو معلوم ہے کہ جماعت میں بغیر عذر کے شریک نہ ہونا جائز نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں ہر توضیع المسائل میں. کاغذ ثانی کی اٹھا کے دیکھیے, اگر ایبر کی اٹھا کے دیکھیے, اگرچہ ان کی اس طرح سے توضیع نہیں ہے, جس توضیع میں آپ اٹھا کے دیکھیے یہ مسئلہ موجود ہے کہ بلا عذر جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں. تعجب ہوا ہم نے. نماز کے بعد اب ایک وہی تھا کہ ہم مسئلت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں, تو ہم نے یہ گناہ سمجھا. ہم نے اس مدرسے کے پرنسپل سے پوچھا کہ یہاں توضیع المسائل ہیں, انہوں نے کہا اٹھائے. ہم نے کم و بیش 10 توضیع المسائل اٹھائی اور وہ مسئلہ اٹھا کے علماء کے سامنے رکھا. ہم نے کہا یہ پڑھیے کیا لکھا ہے. پڑھا کہ بلا عذر جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں. میں نے کہا کیا عذر تھا آپ کے پاس؟ گپیں لگانی تھی, کیا عذر ہے آپ کے پاس کہ آپ شریک نہیں ہو جماعت میں؟ کہتے ہیں مستحب ہے. میں نے کہا مستحب ہے تو بھی یہ مسئلہ کیا لکھا؟ اس میں کوئی احتیاط واجب, ہیر پھیر, کوئی اشکال؟ سیدھا سیدھا مسئلہ, بلا عذر شریک نہ ہونا جائز نہیں. آپ نے تو حرمت حرام کام کر کے کام کیا, آپ کی تو عدالت ساکت ہوتی ہے, آپ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اب اس کا پھر جواب کیا دیا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتے. یک نشو دو شو, یہ عذر ہے؟ یہ تو اور علماء کو تو آپ نے بدنام کیا, اور بعض افراد کا نام لیا انہوں نے, اب میں نام نہیں لوں گا, بعض افراد کا نام لیا, کہا کہ ہم اس اتنے بڑے عظیم شان فلاں شخص کے بعد جو قوم کا فلاں ہے یہ ہے, ہم اس کے ساتھ شامل تھے, آزان ہوئی, جماعت ہوئی, وہ شریک نہیں ہوئے. میں نے کہا ان کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے, اللہ نے یہ ہمارے لیے حجت کرا دی, ایسی کوئی بات ہے نہیں, بات بہت چھوٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بات بڑی سادہ بڑی نہیں کر رہا, بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ یہ آفت ہے یا نہیں دین کے لیے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. اب آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ نے توضیع المسائل پڑھی, ماشاءاللہ کھارا در میں سنا ہے کہ توضیع المسائل بہت اچھی طرح پڑھائی جاتی ہے, ہمیں خوشی ہوئی ہے اس بات کی. ہاں یہ نہ ہو کہ صرف توضیع المسائل پڑھائی جائے, کیونکہ صرف توضیع المسائل دین نہیں ہے, توضیع المسائل دین کا حصہ ہے. تو جب آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا کہ بلا عذر شامل نہ ہونا جائز نہیں ہے, بڑا واضح سا مسئلہ ہے, تو کوئی عالم آپ کو اس وقت درس دے رہا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کھڑے ہو جائیے, اذان ہو رہی ہے, اب درس ختم ہو جانا چاہیے. اب وہ کوئی اور بات کرے, کہیے ہمیں سمجھائیے. اگر نماز سے ضروری کوئی اور مسئلہ تھا تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام حالت جنگ میں کیوں کہا کہ کوئی ہے جو ہمارا دفاع کرے اور ہم جماعت سے نماز پڑھیں؟ اگر اتنا معمولی مسئلہ تھا, وہاں تو ایک ایک لمحہ ان کے لیے دشوار تھا. تو جب انہوں نے اس وقت بھی دو آدمیوں کی, دو صحابہ کی قربانی دے کے بھی جماعت سے نماز پڑھی ہے, تو آپ کیسے عذر پیش کر سکتے؟ کم از کم اپنی آواز پہنچا دینا ہمارا فرض بنتا کہ یہ روش, یہ اسلامی روش نہیں ہے, یا اس کی وضاحت کیجئے اور یا آپ چلیے. اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقین کیجئے کہ یہ جو آفات دین جنہیں ہم کہہ رہے ہیں ان کو کچھ کم کر سکیں گے. یہ علماء بھی مصلحت پسند ہیں, جو تیسرا ہمارا موضوع ہے, اور ہم بھی مصلحت پسند ہیں. ایک سٹیج پہ ایک ذاکر آتا ہے, ایک سٹیج پہ ایک عالم آتا ہے, وہ جو کچھ جی چاہے کہتا ہے, اور معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے, لیکن ہم ہیں کہ بیٹھے, کہہ رہا ہوں بیچ میں نہ بولیے, لیکن جب وہ مجلس تمام کر لیں, اگر سات آٹھ افراد بھی, پانچ افراد بھی اس کے پاس چلے جائیں واجب کفائی سمجھ کے کہ مولانا ذاکر صاحب یہ آپ نے کیا پڑھا, اس کی وضاحت کیجیے, وہ وضاحت کر بھی دیں, اگر آپ یہ سلسلہ جاری کر دیں تو یقین کریں ہر سٹیج پہ آنے والا سوچ سمجھ کے پڑے گا, اسے معلوم ہوگا کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے. اب کیا ہے, اب جس کا جو جی چاہے, شرک پڑے تب بھی نیچے سے باب آئے, کفر کہے تب بھی نیچے سے باب آئے, کم از کم خاموشی ضرور ہے. یہ جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, تو میں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کا بھی یہ حق ہے, آپ کا بھی یہ فرض ہے, کہ یہ روش جب تک نہیں اپنائی جائے گی, اس روش کو جب تک لاگو نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک یہ مسئلہ درست نہیں ہوگا علماء سو کا. تیسرے جو میں نے علماء کہے ہیں وہ علماء مصلحت پسند. پہلے علماء میں انہیں نہیں کہتا, میں انہیں مولوی کہتا ہوں. دوسرے علماء لیکن علماء سو, اور تیسرے علماء مصلحت پسند. کیا مراد ہے ہماری اس سے؟ ہماری اس سے مراد یہ ہے وہ علماء, اب میں کہوں گا کہ ایک گرو ایسا موجود رہا ہے, اب بھی ہے اور رہے گا, کہ جو حق سمجھتا ہے وہ اسے کہتا ہے اور کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا. کچھ علماء ایسے ضرور ہیں جن کو معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. اب میں مثالیں ایسی دوں گا کہ جو ہمارے گرد و پیش میں چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, جیسے کہ ہم نے وہاں بھی مثال دی تھی. اب ہم یہاں وہی مثال دیتے ہیں کیونکہ یہ یہاں سے مربوط مسئلہ ہے. آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ مسئلہ زیادہ اہمیت کا حامل نہ ہو, اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ایک برائی کو دیکھا جائے, دیکھ 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 کے وہ انسان عادی ہو جاتا ہے, سمجھتا ہے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن یہ ایک واقعاً مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے, اور خردر میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ یہیں سے مربوط ہے اور یہاں سے قریب ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذوالجناح کا بت بنایا ہو اور اس کو سلام کرتے ہیں, اس کو چومتے ہیں. ایک دفعہ تو یہ کہ ذوالجناح کی شبیہ بنائی جاتی ہے, ایک دفعہ یہ ہے کہ ذوالجناح کا ایک بت بنا لیا جاتا ہے, مٹی کا, پتھر کا, لکڑی کا, کسی چیز کا بت بنا کے اس کو چوما جاتا ہے, منتیں مانی جاتی ہیں, نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. اب جب ہم نے بات کی تو کہا یہ علماء کے سامنے, ایسا لگتا ہے کہ علماء بھی معصوم کی طرح ان کی خاموشی بھی جواز کو حکم رکھتی ہے. معصوم کے لیے تو یہ ہے کہ معصوم کے سامنے کو کام کیا جائے, معصوم منع نہ کرے تو وہ جائز کم از کم ضرور ہوتی ہے. آیا یہ حکم علماء کے لیے بھی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ علماء سو ہو, ہو سکتا ہے علماء مصلحت پسند ہو, ہو سکتا ہے کسی اور جال مرکب کا شکار ہو. کل ہم سے کسی نے کہا کہ جی, اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا یہ کہ ہم اسے تھوڑی کچھ سمجھتے ہیں, ہم تو اس کی شبیہ بنا کے جس طرح سے دگا کو ہم کر لیتے ہیں, سلام کر لیتے ہیں, اسی طرح سے ہم اس کو بھی تو کرتے ہیں. یہاں پہ شرعی مسئلہ ہے. میں یہ پوچھوں گا کہ ذوالجناح کا جو بنایا گیا بت بنایا گیا, ایک ڈھانچہ بنا کے اور اس کو جو کچھ کرتے ہیں, وہ آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض افراد کرتے ہوں, لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے انہیں معلوم ہو کہ یہ اس کی حیثیت کیا. اب کیا انہوں نے کہا؟ کہا کہ یہ ہم اس کو سمجھ کے نہیں کرتے, اس کو بت سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ ایک بت بناتے ہیں, اور وہ بت یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوب ہو گیا ذوالجناح کے ساتھ, وہ جو بت ہے یہ ذوالجناح کے ساتھ منسوب ہو گیا. ہندو جو بت بناتے ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم نے اور اس کو آسان کیا, ایک بت بنائیے اور اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیجیے, ایک بت بنائیے اور اس کو نعوذ باللہ امام حسین کی طرف منسوب کر دیجیے, اور پھر کہیے کہ ہم اسے چومتے ہیں, ہمارے ذہن میں تو امام حسین علیہ السلام ہے. یہ کریں گے آپ؟ इसको जायज समझेंगे? नहीं, इनका मर्तबा बढ़ गया फिर तुरंत। जहां पर यह कहा गया है कि हिजर अस्वद को बोसा दिया जाए, वो इसलिए दिया जाता है कि हुक्म खुदाबंदी है, नस रसूल मौजूद है। जहां पे कहा जाता है खाके करबला की अजमत है, मां नस मासूम मौजूद है। कोई बात दिल से घड़के नहीं की जा सकती, हुक्म खुदा हो हुक्म रसूल हो तो ठीक, वरना क्या है? वरना वही क्यास है कि जो पहली दफा शैतान ने किया। हमें इल्म नहीं है क्यास क्या होता है, और बाज औकात हम क्यास खुद करते हैं। जब यह भी क्यास है कि जब सजदगाह को किया जा सकता है तो फिर इसका क्यों नहीं बुत बनाया जा सकता, ये क्यास है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये क्यों हुआ, मैं हैरान हुआ देख के कि खारा दर में है, हैरत हुई। और फिर ये सुना कि किसी ने कभी नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि अंदर दरपर्दा कभी कहा हो कि ये बात ठीक नहीं है, खुल के मेरे ख्याल में किसी ने नहीं कहा कि ये बात मुनासिब नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। कम से कम एक जुमरे में जरूर आती है जो आका खामनाई ने कहा है कि हर वो चीज के जो मजहब के तौहीन का सबब बने वो हराम, जो मुहिने मजहब पे अहले बैत बने वो हराम है। उसके लिए दलील शरी भी ना हो, दलील शरी हो तो फिर तो कोई मजाक उड़ाए उसकी हैसियत नहीं है। दलील शरी नहीं है हमारे पास और वो मजहब की तौहीन का मुझे बन रहा है तो उसकी हुरमत के लिए इतना ही काफी है कि जो मजहब अहले बैत की हुरमत का ये उसकी तौहीन का सबब है। अब ये इस किस्म की जो बिदात है ये क्यों हो रही है? ये मसलहत पसंदी की वजह से। बास चीजें ऐसी हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, कि अगर पूछा जाए उलमा से तो वो कहेंगे ठीक नहीं है, तो कहा जाए कि कहो कहिए, कहेंगे कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता। आखिर उलमा अपने इल्म को कब जाहिर करेंगे, कब बताएंगे? कि जब बहुत से लोग दीन से मुनहरिफ हो जाएंगे, जब बहुत से लोग वो तशय्यो वो इस्लाम की हकीकी सूरत के जिसकी बिना ही अक्ल व शऊर पे है, जब लोग उसको सलाम कह के दूर चले जाएंगे। इसमें कुछ उलमाए मसलहत पसंद का किरदार है और कुछ हमारा भी किरदार है। अगर हम ये कहें मौलाना आप इसका हमें शरी मसला बताइए, और फिर ये कहें कि अगर ये इसी तरह है, कम से कम ये कि ये मुनासिब नहीं है, ये तौहीन मजहब अहले बैत है, तो फिर कम से कम उनको 8-10 अफराद तो होने चाहिए जो उनको मजबूर करें मौलाना आप किसी तकरीर में ये बात ही कर दीजिए, ये तो कम से कम कह दीजिए कि ये तौहीन मजहब अहले बैत का मुझे बोरा है, लिहाजा ये मुनासिब नहीं, ऐसा ना किया जाए। और यकीन जानिए कि ये उलमाए मसलहत पसंद ही की वजह है कि हमारे यहां बहुत सी बिदआत शामिल हो गई हैं इस पाकीजा तरीन मजहब में, इस पाकीजा तरीन दीन में, इस अक्ल व शऊर पर बुनियाद जिस दीन की है उसमें इतनी चीजें इतनी बिदआत शामिल हो गई हैं कि अब उसको बिदआत और गैर बिदआत की इम्तियाज करना इंतहाई मुश्किल हो गया। और उसमें हम भी कसूरवार हैं और वो आलिम भी कसूरवार है, वो जानने वाला भी कसूरवार है कि जो जानता है और फिर किसी मसलियत के तहत खामोश रहेगा। एक दफा ये मसलियत है जान चली जाएगी, मेरा नहीं ख्याल के अभी कोई اتنی مصیبت آ جائے کہ ان کو اگر یہ حکم بتا دیا جائے تو مولانا صاحب کی جان خطرے میں ہو. اگر یہ شرک اور کفر کے زمرے میں آتا تو وہاں پہ جان کو قربان کرنا عین سعادت ہے. کوئی ایسا نبی ہے, ذرا توجہ کیجیے گا, کوئی ایسا نبی کہ جس نے کفر اور شرک پر خاموشی اختیار کی اور تکیہ اختیار کیا؟ فروعات میں تکیہ ہو سکتا ہے لیکن کفر و شرک پر تکیہ نہیں ہو سکتا. کوئی نبی آگے کہے ہو شرک, نبی کہے کہ مسئلتاً میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شرک, امکان ہی نہیں, کیا مورد نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کفر و شرک میں آتا ہے تو پھر تو یہاں جان بھی چلی جائے تو حق رکھتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اور ان کو روکا جائے. وقفہ سوال میں جو آپ کے لیے مشکلات ہوں, جو ابھی آپ کے ذہن میں ابھر رہی ہیں, وہ بڑی, جس طرح میں نے بڑی وضاحت سے بات کیا, آپ بھی بڑے اطمینان سے سوال کیجیے گا اور میں انشاءاللہ اپنے مطالعات کے پیش نظر ضرور اس کا جواب دوں گا. ایک اور جہت جو دین کے لیے ایک آفت ہے, آپ سے میں نے کہا کہ علماء سو کم آفت نہیں ہے دین پر, علماء مصلحتی کم آفت نہیں ہے دین پر, علماء نما مولوی جہل مرکب کا شکار کم آفت نہیں ہے دین کے لیے. ایک اور بھی قسم ہے علماء ظاہر پرست, توجہ کیجیے گا ذرا اس بات پر, علماء میں ٹائم ہمارا تمام ہو رہا ہے, علماء ظاہر پرست حج پہ گئے, سات چکر لگانے ہیں یہ بتا دیا, شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں یہ بتا دیا, عرفات میں اتنا وقت رہنا ہے یہ بتا دیا, اس کی روح اور اس کی حقیقت سے کبھی بات ہی نہیں کی. اس کا کیا نقصان ہے؟ چند جملوں میں کہوں گا, ایک شخص جو باشعور ہے وہ کہے گا کہ یہ کون سی معقول بات ہے, ایک لاکھ روپیہ خرچ کر کے وہاں جاؤ, وہاں جا کے ایک مکان کے ساتھ چکر لگاؤ, ایک پتھر کو کنکریاں مارو, ایک جگہ رات رہو کچھ حصہ رات کا, ایک جگہ آدھا دن رہو اور پھر آ کے طواف کرو, پھر واپس آ جاؤ اور اس میں سو سو ارکریزیاں اور بال کی کھال اتارو. اب وہ کہے گا کہ یہ حج کیا ہے؟ اگر یہی ظاہر میں جو ہمیں بتایا جائے وہ فکر کہ جو اپنی روح کو کھو دے اس کا اتنا ہی نقصان ہے کہ جتنا ان تین قسم کے علماء کا نقصان. بہت سے لوگ دین سے اس لیے منحرف ہوئے کہ وہ ان کے فلسفے کو نہ سمجھتے تھے اور علماء نے ان کے فلسفے کو نہ بتایا, علماء نے نہ بتایا کہ فلسفہ حج کیا ہے, علماء نے نہ بتایا فلسفہ نماز کیا, علماء نے نہ بتایا کہ فلسفہ روزہ کیا ہے, نہ بتایا کہ فلسفہ توحید کیا ہے, نہ بتایا کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے. باور کیجئے کہ ہمارے اپنے علاقے میں جہاں پہ ہم ہیں اس کے ساتھ جوہر آباد ہے, خوشاب ہے, وہاں کا ایک پڑھا لکھا ہوا انسان ہماری اسی عزاداری کی بعض ایسی چیزیں کہ جو اس کو مناسب اور غیر معقول لگی اور اس کا جواب علماء نہ دے پائے یا انہوں نے نہ دیا, اس کا فلسفہ نہ بتایا, اس نے مذہب تبدیل کر لیا اپنا. اب یہ آفت ہے اگر ہمیں اس کی حقیقت اور اس کا فلسفہ نہیں بتایا جائے گا تو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اس دفعہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم گئے کسی کے پاس, گجرات سے آئے ہوئے تھے, ایک مولانا بھی ساتھ تھے, ہم مولانا صاحب کو ملنے گئے, تین افراد ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. انہوں نے ہم سے بات شروع کی اور کہا کہ ایک بات کی اور کہا کہ اس کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ یہ ایسی بات نہ کریں. دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد عقل پہ نہ ہو. وہ بہت پڑھا لکھا انسان تھا, متدین انسان تھا. کہتا ہے مولانا ناراض نہ ہوں تو مولویت کی بنیاد عقل پہ نہیں. اب میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا, تکلیف دہ بات تھی. لیکن جب اس نے مثالیں, سمجھدار تھا, پڑھا لکھا تھا, جب اس نے مثالیں دی تو اگرچہ ہم نے تھوڑا بہت دفاع کیا, لیکن یقین جانیے کہ دفاع کرتے ہوئے ہمارا زمین مطمئن نہیں تھا کہ ہم دفاع کر رہے ہیں لیکن بات اسی کی سچ ہے. آخر میں ہم نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیر معقول انداز سے پیش کی جاتی ہیں, لیکن اگر اس کا فلسفے کا علم ہو جائے تو پھر وہ غیر معقول نہیں رہتی. اب ہم سوالات کا وقت آپ کو دیتے ہیں, وقت اگرچہ کچھ زیادہ ہم نے لے لیا. اگر اس زمن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کر لیجیے.
قبلہ, جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ عام آدمی جو ہے وہ سارے علوم پر حاوی نہیں ہو سکتا, اور ہر شخص جو ہے ایک خاص فیلڈ میں تعلیم حاصل کرتا ہے, بی کام, ایم اے, ایم فل, اس کے بعد پی ایچ ڈی کرتا ہے, پھر اس موضوع پہ معلومات ہوتی ہے. اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جنرل پبلک جو ہے وہ مذہب کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتی, اور کوشش یہ کرتی ہے کہ ان کی جو شرعی واجبات یا جو ان کی خاص ڈیوٹیز ہے ان کو وہ انجام دے, اور بہت زیادہ ڈیپ میں جاتی نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسا ٹرینڈ ہے کہ جو بھی اسپیکر آتا ہے تو وہ کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ جو عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام پبلک کے اندر جو ہے وہ علماء کے دین کے خلاف ایک بغاوت سی کھڑی ہو جاتی ہے, اور عام طور پر گلی محلے میں جو ہے علماء کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جذباتی گروہ آتا ہے اور فلاں مرمی کو اسٹیج سے اتار دیتا ہے, دوسرا گروہ آتا ہے وہ دوسرے کو اسٹیج سے اتار دیتا ہے. کلاً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک فساد سا برپا ہو جاتا ہے. تو اس کا کچھ ایسا حل بتائیں کہ جس سے یہ فساد جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. دوسرا قبلہ, یہ کچھ بدعت کے بارے میں آپ نے بتایا, تو کچھ بدعت کی لمیٹیشنس ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ بھائی ایک چیز ہے یا ایک کمرہ بنا ہوا ہے, اب اس کمرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہاں پر مٹی سیمنٹ بجری سے کمرہ بنا ہوا ہے. لیکن جب اس کمرے میں آپ نے نماز پڑھی اور اس کو آپ نے مسجد کی حیثیت دی, تو اس کمرے کی عظمت اور پاکیزگی کا ہم احترام کرتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے نماز کو استعمال کرتے ہیں اور کسی غلط چیز کو وہاں محسوس نہیں ہونے دیتے. اسی طرح جس طرح عالم مبارک وغیرہ ہے, ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے, وہ اس وقت تک لکڑی کا ٹکڑا ہے کہ جب تک کہ اس کی حیثیت نہیں ہے, لیکن جب ہم اسے حیثیت دے دیں کہ حضرت عباس کا عالم ہے, پھر اس کی عظمت جو ہے وہ خود بخود آیا ہو جاتی ہے. تو آیا یہ بدعت کی لمیٹیشنز, جس طرح آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں یا شیطان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس طرح سے کچھ بدعت ہی لگتی ہے کہ یہ کیا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ اسی قسم کی بدعت جس طرح آپ نے عرض کیا کہ یہ گھوڑے کو ہم چومتے ہیں یا زلجانہ کو چومتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب ان کو ایک نسبت مل جاتی ہے تو اس نسبت کے حساب سے جو ہے عام لوگ جو ہے اس کا احترام کرتے ہیں, اس کے بارے میں اس کا.
دوسرے سوال کا ہم پہلے جواب دینا چاہیں گے اور پہلے سوال کا بعد میں جواب دیں گے. ہم نے عرض کیا کہ اگر حکم خدا اور رسول ہو, ان کی اجازت سے نسبت ہو, ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے نسبت ہو, تو وہ عین اسلام ہے, عین حقیقت ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی نسبت دیں گے تو وہ عین بدعت اور عین بعض اوقات عین کفر اور شرک. ہم ایک عام جگہ کو جب مسجد کا نام دیتے ہیں تو حکم خدا اور رسول سے دیتے ہیں. خدا کا حکم ہے کہ مسجد بنائی جائے, مسجدوں کو آباد کیا جائے, تو اس کے لیے احکام مسجد والے لاگو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس دلیل شرعی موجود ہے. اس طرح سے کعبے کے متعلق کہیے یا اور ایسی چیزیں کہ جس کے لیے دلیل شرعی موجود ہے اس کو جب نسبت دیں گے, ویسے کاغذ ہے لیکن جب قرآن سے نسبت اس پہ وہ سیاہی سے وہ حروف لکھ دیا جائے کہ جو قرآن بن جاتا ہے تو پھر اس کی عظمت اپنی جگہ پر قائم. ایک تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جب وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھے, قرآن مجید بھی, قرآن مجید قرآن ہے, کب تک؟ کہ جب تک اپنا مفہوم, رہنمائی, ہدایت سے بشریت کا سبب بن رہا ہو, یعنی وہ کتابی شکل میں. ویسے تو قرآن اپنی جگہ پہ تو مسلم, اس کی عزت, اس کا احترام واجب, لیکن وہ جو کتابی شکل میں ہے اگر اس سے ہدایت لی جا رہی ہے تو پھر تو وہ قابل احترام ہے. لیکن اگر اسے علی کو شکست دینے کے لیے, امام وقت کو شکست دینے کے لیے نیزوں پہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو تلواروں پہ رکھنا ہے, اس پہ نیزوں پہ رکھنا ہے. اسی قرآن کو ہم نے رونتے ہوئے آگے بڑھ جانا, کیوں کہ وہ اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا. یہاں بھی یہی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اپنی, یہ تو قرآن کی بات کی تھی, یہ تو اس کی بات کیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول نے فرمایا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پھیلاؤ. جب وہ بھی اپنی حقیقت کھو بیٹھے تو اس کو پاؤں تنہ روندنا واجب ہے. تو یہ جو بت ہم بنا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل شرعی نہیں. ہم نے وہاں پہ بھی کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں, کوئی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اہل بیت کی کسی فرد نے یا اصحاب کے کسی فرد نے جب بعد میں آئمہ طاہرین نے ذوالجناح کے لیے کوئی الگ سے احکامات جاری کی, ایک جھوٹی روایت میں بھی ہمیں نہیں ملا جہاں پہ دوسرے گھوڑے باندھے گئے اپنی ذوالجناح کو باندھا, جو دوسرے گھوڑوں کے ساتھ سلوک تھا وہی ذوالجناح کے ساتھ سلوک تھا, اور کسی صحابی نے کہا ہو کہ یہ مولا کا گھوڑا ہے تو اس کو ہم کوئی الگ سے حیثیت دے, ایسا نہیں تھا. ہاں ہم جو بناتے ہیں, اصل ذوالجناح کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بت ہے اس کی میں پھر بھی بات نہیں کر رہا. ایک تو مٹی سے ہم نے بنا لیا, ایک یہ ہے کہ ہم گھوڑے کو ایسی شکل دیتے ہیں ہمیں کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے اور ہم آنسو بہاتے ہیں. ہم مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دفعہ علم سے ہمیں وفا کا درس ملتا ہے, علم سے ہمیں بہادری اور شجاعت کا درس ملتا ہے, تو یہ تو حقیقت علم ہے. لیکن اگر اس سے شجاعت کا درس نہ ملے, آپ 20 علم لگائیے لیکن جب بھی کوئی دشمن حملہ کرنے اور سارا کھرادر خالی ہو جائے, اس علم نے ہمیں کیا دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اس کی خاطر کٹ جائے پورا کھرادر, اس علم کو آنچ نہ آئے, پھر تو ہے بات ٹھیک کیونکہ یہ شجاعت کی نشانی ہے. لیکن اگر یہ اپنی اصلیت کھو بیٹھے, ذوالجناح اپنی اصلیت کھو بیٹھے کہ غم حسین کی بجائے اس کو وسیلہ اور اس کو نجات کا سبب اور اس کو اس کے پاؤں میں رسر رکھ دے انسان اشرف المخلوقات, تو یہ اگر سخت الفاظ نہ ہو تو تذلیل انسانیت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, قرآن کی بڑی واضح آیات ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بہت مکرم کیا. کسی مخلوق کو اس کا مسجود نہیں بنایا, اسے ملائکہ کا مسجود بنایا. کسی کے لیے نہیں کہا کہ اسے سجدہ کرو, کہ یہ سجدہ کرے. تو اگر اپنی اصلیت کھو بیٹھے تو پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی, وہ چاہے قرآن ہی کیوں نہ, وہ چاہے بڑے بڑے صحابہ ہی کیوں نہ, وہ بڑے بڑے نماز پڑھنے والے خارجی ہی کیوں نہ. تو ان کی اس وقت تک حیثیت ہے کہ جب تک یہ اپنی حقیقت کو رکھیں, جب حقیقت کھو بیٹھیں تو پھر ان کی بت کے علاوہ کوئی حیثیت. بسم اللہ, کوئی اور
اب آپ نے جو فرمایا کہ ہمارے دین میں جو بدعت ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. جس طرح آپ نے مثال دیا کہ ماضی میں بھی علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کی, پھر ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا, تو آیا ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جان کے علاوہ اس سے اور بھی جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری قوم کو نقصان ہوتا ہے. اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا حیدرآباد میں, اور بہت ہی کم علماء یا گروہ ایسا ہے جو مصلحت سے کام نہیں لیتا, حقیقت سے کام لیتا ہے. تو ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, کافی ساری کتابیں بھی ان کی آئی چکی ہیں, سید علی شرف الدین موسوی صاحب, تو کافی اچھا فکر عمل اور علم رکھتے ہیں. مگر پچھلے سال انہوں نے ایک بہت ہی بڑے مجمعے میں قدم گاہ مولا علی پہ ان بدعت وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے ان فرسودہ رسومات کو کی مخالفت کی, تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اتنے مشتعل ہو گئے کہ ہاتھاپائی تک نوبت آ گئی. اور ابھی حیدرآباد جو ایک تشیع کا بہت بڑا مرکز ہے قدم گاہ, وہاں پہ ان کی کتابوں پہ پابندی ہے, وہاں کے لوگ ان کی کتابیں رکھنے نہیں دیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے, ہمارا جو واسطہ ہے وہ ہماری قوم سے, وہ ہمارا, ہم ایک ہی فکر رکھتے ہیں, ایک ہی امام کے ہم مقلد ہیں, ایک ہی راستے پہ گامزن ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا نرم یا کون سا رویہ, کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ان کی اصلاح کے لیے؟ یہ طریقہ تو مناسب نہیں لگتا کہ سختی آ جائے یا جان تک.
ٹھیک ہے, تشریف رکھیے. میں, انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو بھی اسپیکر آتا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ علماء کی وہ توہین کرتا ہے یا علماء کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو علماء سو ہیں اس کے خلاف تو لوگوں کو ہونا چاہیے. اگر لوگ اس کے خلاف نہ ہوں تو لوگوں کا اپنا دین مشکوک ہے. ہاں, جو علماء مصلحت پسند ہیں بعض اوقات وہ دین اسے سمجھتے ہیں, تو ایسے افراد تو معذور قرار دیے جا سکتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ اس طرح سے ہمیں دین کو پیش کرنا چاہیے, تدریجن پیش کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. یہ تو بات پھر بھی معقول ہے اگر ان کی رائے بھی ہے, لیکن اگر وہ داخلی طور پر اندر کمرے میں کہیں کہ یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, اور باہر آ کے کہیں کوئی اشکال نہیں, تو پھر وہ کم از کم مشکوک ضرور ہے کہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہماری کبھی بھی یہ مراد نہیں ہے کہ علماء دین کی توہین ہو. یہ ضرور ہے کہ جو علماء دین کے نام پر دین کو بیچ رہے ہیں, جیسے قرآن نے بھی کہا کہ کچھ ایسے ہیں, قرآن کی بڑی واضح آیت ہے, جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ اگر آپ سنیے تو حیران رہ جائیں گے, ان کثیر من الاحبار والرہبان, اکثر لفظ ذرا دیکھیے, اکثر علماء اس زمانے میں جن سے بات کی جا رہی تھی, کیونکہ ان کو احبار کہا جاتا تھا, رہبان کہا جاتا تھا, کہ اکثر علماء لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, یہ قانون بتایا قرآن نے. اور قرآن کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے, آج بھی ایسا ہو رہا ہے اور بعد میں بھی ایسا ہوگا. کب؟ کہ جب ہم سمجھتے ہوئے بھی ان کو نہیں روکیں گے تو ایسا ہوگا. اور اگر ہم سمجھیں کہ یہ دین کے نام پر ہم سے مال بٹور رہے ہیں اور ہم روکیں ان کو, تو پھر ہم کم از کم یہ آفت ختم کر سکتے ہیں. جو بات برادر نے کی ہے, بات اگرچہ سخت ہے لیکن حقیقت رکھتی ہے, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کو تدریجن پھیلایا گیا ہے اور تدریجن ہی حکم ہے کہ بتایا جائے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ 1400 سال گزر جائیں وہ تدریج کا اگلا مرحلہ آئے ہی نہیں. پہلے مرحلے پر ہی رہے اسلام بھی اور وہ تدریج بھی. اگر تو 23 سال کا دور ہے تو پہلے 10 سالوں میں اگر اور روش ہے تو پھر آخری 10 سالوں میں اور 13 سالوں میں روش اگلا قدم ہونا چاہیے. ہر سال اگلا قدم, ہر دن اگلا قدم ہو تو یہ تو ہے تدریج، اگر وہیں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ تو جمود ہے، یہ تدریج نہیں. اور ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ بعض چیزوں میں 1300 سال سے ہم اسی جمود کا شکار ہیں. اب ایک بات میں آخر میں کہوں گا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ پریشان کون ہو، لیکن یہ حقیقت رکھتی ہے. قرآن کا واضح اعلان ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، جس کو دیوانہ نہ کہا گیا ہو، جس کو پتھر نہ پڑے ہو، جس کو مارا نہ گیا ہو، جس کو اذیت نہ دی گئی. قرآن کے الفاظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس دین کی طبیعت اور فطرت میں یہ ہے کہ بعض لوگ جن کے مفادات کو نقصان ہے وہ نبیوں کو ضرور تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ 124,000 میں سے قرآن نے کسی ایک کا بھی استثناء نہیں کیا. کہا ہو کہ اکثر نبیوں کو کیا گیا، بعض کو چھوڑ دیا گیا، نہیں ہے. قرآن کے یہ الفاظ ہے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے. تو اگر نبیوں کے وارث جو علماء کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کو کسی زندگی کے کسی مرحلے میں نہ ان کی توہین کی گئی ہو، نہ ان کو مارا گیا ہو، نہ ان کی بےزتی کی گئی ہو، نہ ان کو پاگل کہا گیا ہو، تو شک نہیں کیا جا سکتا اس دین کے مفہوم میں اور اس دین کے مفہوم میں جو نبی لائے. میں کہوں گا کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہی دین پہنچا رہے ہیں کہ جو انبیاء نے دین پہنچا رہے ہیں، اور جن کے صرف ہاتھ چومے جا رہے ہیں وہ اپنے دین میں شک کرے، وہ اپنے فہم اسلام میں شک کرے. وہ ایک
وقت جو ہے وہ وقت جو ہے وہ اس ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ مزید آگے بڑھایا جائے. اور یقیناً مسلحت پرستی کا جو فارمولہ زمانہ قدیم سے ہے ہمارے سامنے ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ آج ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. اور جب مسلحت کا جامہ اتار کے پھینکا گیا تو انقلاب اسلامی ایران وجود میں آیا، اور یہ ہمیں واضح ترین مثال موجود ہے. لہٰذا آتا ہوں حضرات کا میں بہت مشکور ہوں، اور آپ ہی کے توسط سے میں آغا صاحب کے بھی مشہور ہوں کہ جو علم آج ان کے توفیق ہم تک موصول ہو رہا ہے. اور اس امید کے ساتھ کہ کل دوبارہ ہم اسی مقام پر اسی جگہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے، آپ حضرات بابا سے بلند درود پڑھتے ہوئے اس یوم کے اختتام کا اعلان کریں.